أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. آج اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ امام عالی مقام سید الشہداء علیہ السلام کا سرزمین کربلا میں وارد ہونا ہے. امام کا یہ عظیم اور الہی سفر حکومت وقت کے خلاف اور ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف قیام کے علاوہ انسانیت کی تربیت اور ہدایت پر مشتمل ایک سفر تھا. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور یقیناً اگر قرآن کے لیے کتاب ہدایت کا تعبیر استعمال کرے تو انتہائی بجا ہوگا، کیونکہ قرآن کا اصل ہدف اور مقصد جو ہے وہ بندگان خدا اور انسانیت کی ہدایت ہے. خدا للناس، قرآن کو ناس کے لیے، انسان کے لیے خدا نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. تو یقیناً جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، حضرات ائمہ علیہ السلام بھی ائمہ ہدا و ائمہ ہدایت ہے. یہ جو ثقلین کا تعبیر ہے اس حدیث مسلم میں، جسے فریقین نے نقل کیا ہے، اور اہل سنت کی معتبر ترین کتاب مسلم نے اور دوسرے مسانید نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ارباب رجال کے تعبیر کے مطابق یہ حدیث ائمہ حدیث کے پاس مسلمات میں سے ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. قرآن اہل بیت جدا ناپذیر ہے، قرآن و اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہے. قرآن جس طرح شکوک و شبہات اور غلطیوں سے منزہ و پاگ ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی اسی طرح پاگ ہے. قرآن کے اندر جس طرح کوئی تناقض نہیں ہے اور تضاد نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے. قرآن تمام تر موارد میں طیب و طاہر اور پاک و منزہ ہے، حضرت ائمہ علیہ السلام بھی پاک و منزہ ہے. قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، عصمت کے مقام پر ہے، تو حضرت ائمہ علیہ السلام یہی ہے. قرآن کا جو مقصد ہے وہی ائمہ کا مقصد ہے. قرآن کا مقصد ہدایت ہے، ائمہ علیہ السلام کا مقصد ہدایت ہے. تمام موارد میں کوئی فاصلہ اور کوئی جدائی قرآن اور اہل بیت میں نہیں ہے. ما ان تمسک تم بھی ما لن تزلوا بعد ابدا، جب تک ان دونوں سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے جدائی نہیں ہے، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی زمان و مکان کے اعتبار سے جدائی نہیں ہے. پس جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، ائمہ علیہ السلام، ائمہ ہدا و ائمہ ہدایت ہے. قرآن کی ہر آیت میں ہدایت کا پیغام ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے ہر روش زندگی میں، کلام میں، گفتار میں، اقوال میں، منش میں ہدایت ہے. جیسا کہ بیان ہوا، امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا 28 رجب کو مدینہ منورہ سے، اور یہ سفر ظالموں کے خلاف اعلان بغاوت ہے اور الہی حکومت کے قیام کے لیے ایک عظیم اقدام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہادی برحق نے اس سفر کو وسیلہ ہدایت قرار دیا، اور جہاں جہاں آپ کے ساتھ جو اصحاب شامل تھے ان کی ہدایت اور تربیت فرمایا کرتے تھے، وہاں وہاں جہاں آپ نے قیام فرمایا، جہاں جہاں آپ نے اپنا منزل قرار دیا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے عراق و کربلا تک، جہاں جہاں آپ اور آپ کا قافلہ رکتے گئے، جہاں جہاں آپ قیام فرماتے گئے، جہاں جہاں جن جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی، آپ نے چراغ ہدایت روشن کر دیا، آپ نے دلوں کی سرزمین کو آباد کر دیا، آپ نے لوگوں کے دل و دماغ دھو ڈالا، آپ نے انسان کو انسانی کرامتوں سے آگاہ کیا، آپ نے بشر کو حق کی طرف دعوت دی، آپ نے مسلمانوں کو اقدار اسلام سے روشناس کرایا، آپ نے ظالم کی حقیقت اور مظلوم کی مظلومیت کا حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا. یہ سفر سفر ہدایت ہے. اور جو آپ کے اصحاب تھے یا جو لوگ مدینہ سے آپ کے ساتھ چل پڑے تھے یا منزل بمنزل جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے تھے، ان کے اوپر بہت بڑا امتحان تھا امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے. امام کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کھوٹے لوگ امام کے ساتھ کربلا پہنچ جائے، ضعیف عقیدہ رہنے والے لوگ، ان کی ضرورت امام کو نہیں تھی. امام ان افراد کے تلاش میں تھے جو اس زمانے کے افضل الخلائق کے درجے پر فائز تھے، ان افراد کے تلاش میں تھے جو کربلا کے شہید کا عنوان حاصل کرنے کا مستحق و لائق تھا، ان افراد کے تلاش میں تھے کہ تاکہ ان کے بارے میں یہ تعبیر درست ہو جائے کہ شب عاشور فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب سے بڑھ کر کوئی بافضیلت ترین اصحاب اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے. لہٰذا امام علی مقام نے تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا، جہاں مفاہیم اسلام، جہاں احکام اسلام، جہاں اسلامی اصولوں سے لوگوں کو روشناس کرایا، اسی طرح منزل بمنزل لوگوں کو امتحان کے ذریعے آزماتے چلے گئے، اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، ہم خدا کے راہ میں فنا ہونے جا رہے ہیں، ہم خدا کے راہ میں کٹنے جا رہے ہیں، ہم خدا کے راہ میں اپنے مال، اموال، ناموس قربان کرنے جا رہے ہیں. اب اس جنگ میں کوئی ظاہری کامیابی نہیں ہے، کوئی ظاہری فتح و نصرت نہیں ہے، کوئی ظاہری مال غنیمت کا کوئی چکر نہیں ہے. لوگوں کو، اپنے اصحاب کو ہمیشہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، میں راہ خدا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑا امتحان تھا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا قافلہ موت کی طرف رواندواں ہے، میرا قافلہ شہادت کے قریب ہو رہے ہیں، میرے قافلے اس منزل کے قریب ہو رہے ہیں جہاں پر ہم نے دفن ہونا ہے، جو ہمارا ابدی آرام گاہ ہے. یہ امتحان کا مرحلہ تھا لوگوں کے لیے. اسی لیے ضعیف عقیدہ رکھنے والے بہت سارے لوگ امام کو چھوڑتے چلے گئے. فرزند زہرا کو تنہا چھوڑتے چلے گئے. خوف و حراس غالب آ کر وہ امام کو چھوڑ کے چلے گئے, اور جو مال غنیمت کے حوث لے کر آئے تھے وہ بھی امام کو چھوڑ کے چلے گئے. بار بار اس عظیم شہادت کی طرف آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے, بار بار یہ فرمایا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نورانی قافلہ موت کی طرف رواں دواں ہے, موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے ایک مقام پر جناب شہزادہ علی اکبر نے پوچھا, بابا آپ ہمیشہ کلمہ استرجاع بیان فرماتے ہیں اور یہ ہمیشہ اپنے زبان پر جاری فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو مسکراتے ہوئے مولا فرماتے ہیں, بیٹا واللہ نحن مع الحق, قسم بخدا ہم حق پر ہے. تو شہزادہ علی اکبر کا وہ نورانی جملہ جس نے اہل ایمان کے ایمان کو تازگی دیا اور ان کے اندر زندگی بخشی وہ یہ تھا. فرماتے ہیں شہزادہ, بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے, کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم مریں یا زندہ رہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہو. امام عالی مقام علیہ السلام نے اس انداز میں تربیت کے بہت سارے مراحل سے اپنے اصحاب کو گزارا, اپنے اصحاب کو تیار کیا, ان کو آمادہ کیا, ان کو اس عظیم معرکے کے لیے آمادگی ان کے اندر امام دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے تبشیر کا مسئلہ بھی تھا, بشارت کا مسئلہ بھی تھا کہ یہ کربلا کے شہداء کی وہ فضیلت ہے کہ جنت کے جنتی ان کے منتظر ہے, اللہ کے فرشتے ان کے منتظر ہے, انبیاء ان کے منتظر ہے, رسول اللہ ان کے منتظر ہے, کربلا کی زمین فضیلت پائے گی ان کی وجہ سے, یہ افضل الخلائق ہوں گے, یہ تمام شہداء سے بہتر اور افضل و اکمل ہوں گے. یہ تبشیر کا راستہ تھا اور وہاں پر انذار کا بھی راستہ تھا. یہ وہ راستہ یہ تھا کہ لوگوں کی اس وقت ہم میں وہ صلاحیت آنا چاہیے کہ ہم اپنے مال کو بھی قربان کرے, ناموس کا بھی قربانی پیش کرے, اولاد کا بھی قربانی پیش کرے. ہمارے سر نیزوں پہ بلند ہوں گے, ہمارے ناموس اور اموال تاراج ہوں گے, ہمارے سروں کو گلی کوچوں میں دربدری کے ساتھ پھرایا جائے گا, ہمارے ناموس کو پابند سلاسل کیا جائے گا. اس مسئلے سے بھی آگاہ کیا تاکہ لوگ ارادے کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, عزم و مصمم کے ساتھ امام عالی مقام علیہ السلام کے اس معرکے میں شریک ہو سکے. منزل بمنزل داستان ہے سید الشہداء علیہ السلام کا. اس ولایت کی پٹری سے بہت سارے لوگ اترتے چلے گئے, بہت سارے لوگ سوار ہوتے چلے گئے. عزیزان محترم, بہت بڑا امتحان کا مرحلہ تھا, لیکن امام نے جو اصحاب بچ گئے تھے ان کے اندر اتنی پختگی پیدا کی ایمان کی کہ خدا کی قسم صبر کا پہاڑ اور استقامت کا سمندر بن کر کربلا کے منظر پہ اور کربلا کے میدان میں سامنے آئے کہ رہتی دنیا تک مثال بن کر رہ گئے. امام عالی مقام علیہ السلام کے اصحاب, بہت سارے حوادث اور بہت سارے واقعات ہیں عزیزان محترم. امام کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہماری آخری منزل کربلا ہے. امام کو پہلے سے پتہ تھا, رسول اللہ نے خبر بھی دی تھی, امام علم امامت کے ذریعے جانتے بھی تھے, امام کو امیر المومنین نے فرمایا تھا, امام کو رسول اکرم نے فرمایا تھا, امام ابتدا ہی سے جانتے تھے کہ عصر عاشور تک ہم نے کربلا کی زمین میں فنا ہونا ہے خدا کی راہ میں. آخری منزل کے بارے میں امام کو پتہ تھا, امام کو علم تھا, لیکن اتمام حجت ہے امام نے کوفے کی طرف ارادہ کیا. یہ ارادہ ظاہری تھا, یہ اتمام حجت تھا تاکہ قیامت کے دن لوگ امام عالی مقام علیہ السلام پر خدا کے حضور میں حجت اقامہ نہ کرے کہ فرزند زہرام ہم نے آپ کو بلایا تھا, ہم نے آپ کو پیغام بھیجا تھا, ہم نے آپ کو دعوت دی تھی, لیکن آپ تشریف نہیں لائے. اس لیے ظاہری طور پر اتمام حجت کے طور پر امام نے کوفہ کا ارادہ کیا اور جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. ورنہ امام کو پہلے سے پتا تھا کہ ہمارا منزل آخری منزل کہاں پر ہے. اسی لیے ظاہری دنیا میں امام نے حج کا ارادہ کیا. اصل میں حاجیوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے, اصل میں حاج حاجیوں کو پیغام حق پہنچانا چاہتے تھے، حاجیوں کو الہی پیغام پہنچانا چاہتے تھے، حاجیوں کے سامنے اپنی مظلومیت کو بتانا چاہتے تھے، حاجیوں کے سامنے جو سفیران الہی ہے، حجاج دنیا کے مختلف گوشہ و کنار سے تشریف لاتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ مختلف ممالک اور مختلف شہروں کے سفیر ہوا کرتے ہیں، ان تک پیغام حق پہنچانا چاہتے تھے، ان پر یزید کا فسق و فجور بیان کرنا چاہتے تھے، اپنے اس عظیم الہی مقصد سے ان کو آگاہ کرنا چاہتے تھے. مکہ تشریف لے گئے، مکہ تشریف لے گئے امام عالی مقام، لیکن وہاں پر جب پتہ چلا کہ حجاج کے لباس میں یزید نے اپنا لشکر اور فوج بھیجا ہے تاکہ امام عالی مقام کو وہاں پہ شہید کر دے، لیکن امام حرمت کعبہ کو، حرمت حرم کو باقی رکھنا چاہتے تھے، امام عالی مقام نے ارادہ کیا کہ حج تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے مکہ سے عراق کا سفر اختیار کرے. لیکن عالم معنی میں، عالم حقیقت میں، رمز و راز کی زبان میں امام نے حجاج کو سمجھایا کہ کیا مقصد لے کر میں آیا ہوں. جب بہت سارے حاجیوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، ہم اس سال اس لیے حج پہ آئے تھے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فرزند زہرا نواسے رسول امام حسین علیہ السلام حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم آپ کی معیت میں اور آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے. تو امام عالی مقام علیہ السلام نے بہت سارے ارشادات فرمایا وہاں پہ، ان میں سے اشارتاً کہا، حاجیو تم لوگ حج کرو، میں اور ایک حج کرنے جا رہا ہوں، لیکن فرق یہی ہے تم لوگ صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرو گے، میں مقتل و قتلگاہ کے درمیان 70 مرتبہ سعی کروں گا. اے حجاج کرام، تم لوگ حجر اسود کو بوسہ لے لو، میں اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ لینے جا رہا ہوں. حجاج تم لوگ حج کی ادائیگی کے بعد حلق کرو گے، اپنے سر منوا کر حج کی ادائیگی کا جو آخری عمل ہے اسے انجام دیں گے، لیکن میں کربلا میں وہ حج ادا دینے کرنے جا رہا ہوں، سر کے بال نہیں بلکہ سر کٹواؤں گا، سر اللہ کی راہ میں دے دوں گا، تمہارے قربانی حیوان ہوں گے، میں بچوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو قربان کرنے جا رہا ہوں. یہ اشارہ تھا امام عالی مقام کا، میں کربلا کی سرزمین پر مظلومیت کے ساتھ مارا جاؤں گا، غربت کے عالم میں مارا جاؤں گا، میں کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، میں کبھی ظلم و بربریت کے مقابلے میں کمزوری کا اظہار نہیں کروں گا، میں کبھی فاسق و فاجر کا بیعت نہیں کروں گا. اس لیے امام عالی مقام علیہ السلام نے اشارتاً فرمایا، میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن سال ظالم کے سامنے جھک نہیں سکوں گا، میں ظلم و فسق و فجور کے خلاف بغاوت کرنے کربلا جا رہا ہوں. یہ امام کا ایک عمومی دعوت تھی حجاج کے لیے کہ اگر حقیقی حج ادا کرنا ہے تو کربلا کی طرف چلے، کربلا کی طرف چلے، یہ حقیقی حج ہے. عزیزان محترم، بہت سارے لوگ بہانے کر کے مدینہ میں رہ گئے تھے، بہت سارے لوگ بہانہ کر کے منزل و منزل امام کو چھوڑ گئے، بہت سارے لوگ ادائیگی حج کے بہانے سے امام کا ساتھ نہیں دیا. اجعلتم سقاية الحج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. وہ حجاج کرام جو حاجیوں کی خدمت بجا لاتے ہیں، جو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں. یقیناً ان کو اگر اندازہ ہوتا کہ کربلا کے مجاہدین اور امام عالی مقام کے اصحاب کا کیا مقام و منزلت ہے خدا کے پاس، یقیناً یہ امام کے ہمراہ کربلا تشریف لے جاتے. امام عالی مقام علیہ السلام اپنا نورانی قافلہ لے کر مکہ سے نکلتے ہیں عراق کی طرف، کربلا کی طرف، کہ وہ آخری منزل ہے حسین اور اصحاب حسین کا، وہ آخری آرام گاہ ہے اللہ کے پاکیزہ ترین ہستیوں کا، وہ آخرین استراحت گاہ ہے خدا کے معصوم، بے گناہ اور پاکیزہ انسانوں کا. یہ حسین اور قافلہ حسینی ہیں جن کی وجہ سے کربلا کی سرزمین کو عظمت ملی کہ اہل دل، اہل معنی، اہل حقیقت کا قبلگاہ ہے کربلا. عزیزان محترم، مکہ سے روانہ ہوتے ہیں عراق کی طرف، منزل بہ منزل بہت سارے حوادث ہیں، بہت سارے داستان ہیں، لیکن روایت کے مطابق 2 محرم کو امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام اس سرزمین پہ وارد ہوتے ہیں کہ جس سرزمین پہ حسین نے حج پیشہ رہنا ہے، کہ جس سرزمین پہ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کے لیے آرام فرمائیں گے، کہ اس سرزمین پہ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم نے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ عزیزان محترم، روایت کا جملہ ہے 2 محرم، 2 محرم ایک بیابان وادی میں، میدان میں، جب امام اپنا قافلہ لے کر وارد ہوتے ہیں تو ایک طرف نیاب علیا یہ مکرمہ زینب سلام اللہ علیہا اور دوسرے اہل بیت کے گرانے سے تعلق رکھنے والے افراد امام عالی مقام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، اس سرزمین پہ وارد ہوتے ہی ہمارے دل غم سے بھر گئے ہیں، لوگ محزون ہوتے چلے گئے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، کوئی خاص حادثہ ہے؟ ایک طرف یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف امام کی سواری جو ذوالجناح کے نام سے مشہور ہے، وہ قدم اٹھانے سے منکر ہے، رک گئے وہاں پر، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ ماجرا سامنے آیا تو امام نے کہا کہ اس میدان کے اطراف میں جو بنی اسد والے ہیں ان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب بنی اسد والے امام کے قدم میں آ گئے، ان میں سے ایک عمر رسیدہ انسان سے مخاطب ہو کے امام نے سوال کیا، اے شخص، اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے، اس سرزمین کے لیے بہت سارے نام ہیں، اس سرزمین کا نام، اس کے لیے ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام نے دوبارہ سوال کیا، کوئی اور نام بھی ہے؟ تو اس نے کہا اس زمین کا نام نینوا بھی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے نام سامنے آئے، 6-7 نام سامنے آئے۔ پھر امام نے سوال کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا یقال لها ارض کربلا، اس سرزمین کا نام کہا گیا ہے کربلا بھی ہے۔ جب اس شخص نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا بھی ہے تو امام کے چہرے کا رنگ اتر گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا عباس علی اکبر سواریوں سے کہہ دے اتر جائیں، یہیں پر لنگر انداز ہو جائے، یہ ہمارے آخری آرام گاہ ہے۔ بی بی پریشان نظر آتی ہے، بی بی سے بھی فرماتے ہیں، اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میرا اصحاب، یہ ہمارے آخری آرام گاہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو میرے نورانی قافلے کا آخری استراحت گاہ ہے۔ اور فرمایا ہنا قتل رجالنا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، وذبح اطفالنا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، وصبی نساؤنا، ہمارے عورتوں کو یہاں سے اسیر کیا جائے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے خون بہا دیا جائے گا، ہمارے ناموس کی بے احترامی ہوگی، ہمارا گرانہ لٹ جائے گا، بچوں پر تازیانے مارے جائیں گے، آرام کرو، یہ سرزمین کربلا ہے، اس سے خون کی بھو آتی ہے، شہادت کی بھو آتی ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو اہل عالم کے قبلہ گاہ اور اس ارباب دل کے آخری رجوع کرنے کی جگہ ہے، یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ 2 محرم، امام عالی مقام، آپ نے آخری منزل करबला में वारिद होते हैं, तो कहा जा सकता है दो मुहर्रम से अली की बेटियों के लिए मुसीबतों का आगाज़ है, मुश्किलात का आगाज़ है, परेशानी का आवाज़ है, परेशानी ही परेशानी है। अब दो मुहर्रम से मगमूम होते हैं, दो मुहर्रम से महजून होते हैं, दो मुहर्रम से जब देखते हैं करबला में लश्कर आदा का आना जाना है, फौज का आना जाना है, हुसैन के अजहाब की किल्लत देखकर अली की बेटी परेशान नजर आती है, बार बार सवाल करती है, भैया कोई आपका मदद करने वाला नहीं है, कोई आपके नुसरत करने वाला नहीं है। इमाम दिलजोई फरमाते हैं और फरमाते हैं बहन मेरे मदद करने वाले आएंगे और जाम शहादत नोश कर जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ آل مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہم سب کو اپنی زندگی میں راہ شہادت پر چلتے ہوئے خدا کے راہ میں اپنے جان قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔